أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة ممتحنة آيات نمبر 11 سے آيات نمبر 13 11 to 13 13 جس پر سورة ممتحنة کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ صف کی ابتدائی چار آیتیں فرسٹ فور ورسز وہ بھی اسی صفحے پر ہے. تو پہلے سورہ ممتحنہ کی آخری آیتیں کہ جو گزشتہ سے پیوستہ ہیں، جہاں پروردگار عالم نے مختلف احکام اس حوالے سے بیان کیے تھے کہ نہ ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کافر شوہر کے عقد میں رہے، اور اسی طریقے سے ایک کافر خاتون کے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسلمان شوہر کے عقد میں رہے، اور اس حوالے سے کہ ان کے مہر کے کیا مسائل ہوں گے وہ سب کے سب وہاں پر بیان کیے گئے. اب اسی کے تسلسل میں آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور پھر اگر تمہاری عورتوں میں سے کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کفار کے پاس چلی گئیں، یعنی انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، ارتداد اختیار کیا، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تو پھر اگر تم قابو پا لو، یعنی اگر تمہارے پاس کافروں سے کچھ مال غنیمت آ جاتا ہے اور گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو کہ جن کی ازواج چلی گئی تھی ان کو دے دو، مثل ما انفقو، اس کے مثل کے جو انہوں نے ان کے اوپر خرچ کیا تھا، یعنی جو مہر انہوں نے خرچ کیا تھا. اب اس کو پہلے ڈسکس کیا گیا تھا کہ اصل میں تو یہ ظاہر ہے کہ ان کفار ہی سے لیا جائے گا، کہ وہ کفار جو ہیں اس مہر کی رقم کو ریٹرن کریں گے. جیسے کہ یہاں پر کہا گیا تھا کہ اگر ان کی کوئی خاتون ہے وہ اسلام قبول کر کے اس طرف آتی ہے تو پھر ان کے مہر کو بھی ریٹرن کر دیا جائے گا، اور وہاں پر اگر کوئی خاتون چلی جاتی ہے مسلمانوں میں سے کفر اختیار کر کے، تو پھر ہوگا یہ کہ وہاں سے مہر کی رقم آنی چاہیے. مگر اب مفروض یہ ہے، ایزمشن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شخص کہ جس نے مہر کی رقم خرچ کی تھی وہ محروم رہ گیا، تو اس کی تلافی پھر کس طرح سے ہوگی؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے فَآقَبْتُمْ، کہ اگر کبھی موقع آتا ہے اور تم کسی جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہو اور تمہارے پاس مال غنیمت آتا ہے، تو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان مسلمان مردوں کو کہ جن کی ازواج نے ان سے اسلام کو ترک کر کے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ان کو ان کے مہر کے مثل رقم دے دی جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے جس کے تم مومن ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے خواتین کے لیے بیعت کی کچھ شرائط بیان کی ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب جب آپ کے پاس مومنات آتی ہیں، یا ایوہ النبی اذا جاء اکل مومنات یبایعنک، وہ آتی ہیں آپ کے پاس تاکہ وہ آپ سے بیعت کریں، یعنی اپنے ایمان کا اعلان کریں کہ بھائی ہمیں بطور مومنہ قبول کیا جائے، تو ان شرائط پر ان سے بیعت لے لی جائے گی. اور وہ شرائط کل 6 ہیں، جن میں سے پہلی اور چھٹی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور باقی جو درمیانی 4 ہیں وہ سب کی سب پہلی اور چھٹی کے اندر شامل ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گی، یعنی توحید. دوسری ولا یسرقنا، کہ وہ چوری نہیں کریں گی. اب یہ چوری کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بعض خواتین کا اس زمانے کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ کسی بھی وجہ سے بہرحال وہ شوہر ہی کے مال کے اندر چوری کرنا ان کی ایک عادت بن چکی تھی. تو یہاں پر خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ بنے، نہ کہ اس میں چوری کریں. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز ولا یزنین، کہ وہ زنا نہیں کریں گی، یعنی اپنے کردار کی حفاظت کریں گی، پاک بازی کا مظاہرہ کریں گی، بدکاری اور بد کرداری کی طرف نہیں جائیں گی. چوتھی جو شرط یہاں پر رکھی گئی، ولا یقتلنا اولادہن، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی فقر و فاقے کے خوف سے، یا مثلا بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا. یہ تمام تر چیزیں جاہلیت کے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن, اور اگلی شرط یہ ہے کہ کوئی بہتان نہیں باندھے گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں. اب یہ ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں کہنا یہ ایک محاورہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کو اپنے شوہر سے منسوب نہیں کر دیں گی, یعنی یہ نہیں کریں گی کہ غلط طور پر کسی اور کی اولاد کو اپنے شوہر سے نسبت دے دیں. یہ والی چیز بھی انتہائی گناہ مانا گیا ہے, اور اگر اس کے لیے وہ راضی نہ ہو تو بیعت ہی قبول نہیں کی جا رہی. اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ, کہ کسی بھی نیکی کے کام میں وہ آپ کی معصیت نہیں کریں گے, یعنی عدم اطاعت نہیں ہونی چاہیے. فبایعھن, اگر ایسا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے بیعت کو قبول کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معروف میں معصیت نہیں کریں گی, اطاعت کی یعنی خلاف ورزی نہیں کریں گی, اس میں یہ ساری پچھلی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, مگر ان کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے بھی ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور پھر اس معروف کے اندر یعنی نیکی کے کاموں کے اندر اتنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ اور باقی تمام تر چیزیں جن کو الگ سے ہائی لائٹ نہیں بھی کیا گیا تو وہ اس کے اندر شامل مانی جائیں گی. اب اس حوالے سے دو انتہائی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بیعت کس طرح سے لی. مردوں سے عام طور پر بیعت لینے کا طریقہ کار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرد حضرات بیعت کیا کرتے تھے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں الگ طریقہ اختیار کیا, اور یہ شرافت نسوانی کے تحفظ کے لیے اور مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق کو باقی رکھنے کے لیے. کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایات کے مطابق تو صرف زبانی ایک بیعت لے لیتے تھے, ایک عہد لے لیتے تھے, اور اسی کو کافی سمجھتے تھے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی رکھا جاتا تھا اور پیغمبر اکرم اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تھے, اور خواتین سے بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اپنا ایک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈبائیں اور پھر اس کے بعد انہی باتوں کا اقرار کریں, اور یہ کافی ہوتا تھا ان کے بیعت کے لیے. پیغمبر اکرم خواتین سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے. اس موقع پر خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر جو خواتین آئی ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے, اس میں ہندہ کا جو واقعہ ہے وہ بہت دلچسپی کا باعث ہے, جو کتب تاریخ کے اندر بھی آیا ہے, تفسیر طبری کے اندر بھی آیا ہے, بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی. ہم جانتے ہیں عاقلۃ الاقباط, کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا غزوہ احد کے موقع پر, اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں ان کی طرف سے اور ان کے شوہر کی طرف سے اور ان کے خاندان کی طرف سے ملی تھیں. اور اس موقع پر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف کی بلندی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کو ایک اور موقع دیا ان سب کو, اور انتم الطلقاء کہہ کر ان کو معاف کر دیا. ورنہ اصولی طور پر تو یہ سب کے سب غلام اور کنیز بننے چاہیے تھے, مگر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف کی اور اخلاق کی بلندی ہے. جب پیغمبر اکرم کو پتہ چلا, پہلے تو وہ چھپی رہی, لیکن جب پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ ہندہ یہیں پر ہے, اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے, تو پیغمبر اکرم نے جب بیعت کی شرائط بتانا شروع کیے تو اس جملے پر کہ خواتین زناکاری نہ کریں, وہ بول اٹھی کہ کیا کوئی شریف عورت بھی زناکاری کر سکتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے معنی خیز انداز میں اس فکرے کو جیسے دہرایا اور فرمانے لگے کہ ہاں بے شک کوئی شریف عورت زناکاری نہیں کرتی اور نہ وہ کرے گی. تو اب اس جملے کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے بہت ہی لائٹر نوٹ کے اوپر, بہرحال اس کے ماضی کے اوپر ایک ایسا تبصرہ کیا کہ جسے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور موقع جب آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جان نہ لیں, تو وہ بول اٹھی کہ ہم کیا جان لیں گے, آپ ہی نے بدر میں ان کی جان لے لی. اب ان جملوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بدر کے جو کینے ہیں وہ دلوں سے نکلے نہیں تھے, مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پایا حلم و تحمل سے اسے برداشت کیا اور اس بات کا جواب خاموشی کی صورت سے دیا. آیت نمبر 13 جو اس سورے کی آخری آیت ہے اور بظاہر الگ سے نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, उन लोगों को अपना जिगरी यार मत बनाओ, उनके साथ अपनी मोहब्बत की पींगे मत बढ़ाओ कि जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है, जिन पर अल्लाह का गज़ब है। अब यहाँ पर गज़ब जिन पर है उनसे कौन मुराद है? एक तो वही यहूद के बारे में यह आम कुरानी मुहावरा है कि जिनके ऊपर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ। एक ये भी है कि कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, मुनाफिकीन हैं, ये सब वो हैं कि जो गज़ब परवरदिगार का शिकार हैं। आज नहीं तो कल उनके ऊपर गज़ब नाजिल होंगे, यानी पोटेंशली उनके ऊपर परवरदिगार आलम का गज़ब है। कद यएसु मिनल आखिरत, ये लोग आखिरत से उसी तरह से मायूस हैं, कमा यएसल कुफ्फारु मिन असहाबिल कुबूर, कि जिस तरह से कुफ्फार साहिबान कुबूर से यानी कब्र के मुर्दों से मायूस हैं, यानी ये कयामत के ऊपर यकीन नहीं रखते वो कि जिनके ऊपर खुदा का गज़ब है। एक तो इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि साहिबान ईमान को उनके साथ मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं कायम करने चाहिए, एक। दूसरी चीज़ उनकी सिफत कि उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब है। तीसरी चीज़ मज़ीद उनकी सिफत बयान की जा रही है कि ये आखिरत से वैसे ही मायूस हो चुके हैं कि जिस तरीके से कुफार असहाबे कुबूर से मायूस हो चुके हैं, यानी ये आखिरत से भी मायूस हैं और कुफार असहाबे कुबूर से मायूस हैं। यानी असहाबे कुबूर से मायूस होने का मतलब क्या है कि जो साहिबान ईमान है वो तो बहरहाल आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आखिरत में वो अपने उन दोस्तों से कि जो इस वक्त कब्र में मौजूद हैं मुलाकात भी करेंगे। यानी कब्र में जाने के बाद चैप्टर क्लोज नहीं हो गया, एक नया चैप्टर शुरू हो गया, मगर कुफार का मामला यह है कि वो असहाब कुबूर से बिल्कुल मायूस हैं, इसलिए कि उनका तो नज़रिया ये है कि जो मिट्टी में मिल गया उसके बाद फिर वापस ज़िंदा होने की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, कोई आखिरत नहीं है। तो ये उनका मायूस होना उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही सूरह मुमतहना मुकम्मल हुआ और अब सूरह मुबारक सफ मदनी सूरह यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के बाद नाजिल होने वाले सूरों में इसका शुमार होता है। 61वां सूरा है, 14 आयतें हैं, यानी मुख्तसर सूरा है। सफ आप जानते हैं लाइन को कहा जाता है और परवरदिगार आलम ने चूंकि किताल फी सबीलिल्लाह का उसमें तस्करा करते हुए इस बात को पसंद किया है कि वो किताल करते हैं एक सफ बनाकर। सफ से यहाँ पर मुराद बहरहाल यही है कि वो मिलकर मुत्तहिद होकर एनर्जेटिक होकर पूरी ताकत के साथ और कंसोलिडेटेड एक एफर्ट करते हैं मैदान जंग के अंदर। अब वो चाहे पयादा हो, चाहे घोड़ों के ऊपर हो, किसी और जानवर के ऊपर हो, मगर उनकी बड़ी कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होती हैं, उसको सफ के जरिए से परवरदिगार आलम ने समझाया है। ये भी याद रखने वाली बात है कि ये सूरा भी मुसब्बहात में शामिल है, यानी जिसके आगाज में परवरदिगार आलम ने अपनी तस्बीह का जिक्र किया है, अपने बेऐब होने का जिक्र किया है। इससे पहले मुसब्बहात में सूरह हदीद और सूरह हशर गुजर चुका है, ये तीसरा सूरा है इस सफ में, सूरह सफ जो मुसब्बहात में शामिल है, जिसके आगाज में तस्बीह परवरदिगार का तस्किरा है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहारा अल्लाह के नाम का जो सबको फैज पहुंचाने वाला बड़ा मेहरबान है। सब बहर अल्लाह माफिल समावात व माफिल अर्ज, ये बात आ चुकी कि कभी सिवाय माजी के जरिए से और कभी सिवाय मुजारे के जरिए से, यानी कभी पास्ट टेंस के जरिए से और कभी उस टेंस के जरिए से जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है सिवाय मुजारे अरबी के एतबार से, परवरदिगार आलम ने तस्बीह का तस्किरा किया है। सूरह हदीद में भी पास्ट टेंस था, सूरह हशर में भी, और यहाँ पर सूरह सफ के अंदर भी पास्ट टेंस है। इसके बाद पर सूरह जुमा और सूरह तगाबुन के अंदर फ्यूचर टेंस सिगे मुजारे परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया है। मकसूद यही है कि माजी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, परवरदिगार आलम की तस्वीर होती रही है, हो रही है, होती रहेगी, और करने वाले कौन है? वो जो के आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वहुवल अजीज़ुल हकीम, और वो गालिब आने वाला है और सही सही काम करने वाला है। फिर इरशाद होता है एक मुतालबा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान लाने वालों, लिमा तकूलूना माला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। बहुत एक उमूमी नसीहत भी है कि इंसान जो कहे उसे फिर उसके मुताबिक अमल भी जाहिर करना चाहिए, सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं होना चाहिए, मैदान के अंदर भी उसे जस्टिफाई करना चाहिए कि जो वो कह रहा है उसके ऊपर अमल करता है। अगर वो सच की तारीफ करता है तो उसे किरदार के एतबार से सादिक होना चाहिए, अगर वो अमानतदारी की तारीफ करता है तो उसे अमीन होना चाहिए, उसे अपने अखलाक से, अपने किरदार से बताना चाहिए कि वाकईन उसके कॉल और फील के अंदर तजाद नहीं है। कबूर मक्तन इंदल्ला है अंतकुलू माला तफअलून, अल्लाह के नज़दीक ये बात इंतहाई नाराज़गी के है कि तुम वो बात कहो कि जो करते नहीं हो। ख़ास तौर पर मैदान जहाद के हवाले से इसमें तफासिर के अंदर लिखा है कि बाद अफराद पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब जाहिर है कि वो मुसलमान सहाबा कराम ही थे, और वो ये कहा करते थे कि मौका आएगा तो देखिए कि हम किस तरीके से मैदान के अंदर शुजाअत के जौहर दिखाते हैं। वो पूछा करते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें बताइए कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा कौन सा काम पसंद है, और जब राह खुदा में जहाद कहा गया तो फिर बहुत सोने कोताही का मुजाहरा किया। इसमें बाज़ रिवायात के अंदर जंग अहद का हवाला भी आया है कि इस आयत को परवरदिगार आलम ने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नाजिल किया है कि जब तुम वो बड़ी बड़ी बातें करते थे तो फिर मैदान के अंदर तुम्हें डट के मुकाबला भी करना चाहिए था। इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में जंग करते हैं और सफ़ बना कर जंग करते हैं, पर्दा जमा कर जंग करते हैं। सफ़्फ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, जैसे कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये इस्तेकामत के लिए, स्टेडफास्टनेस के लिए, साबित कदमी के लिए परवरदिगार आलम की ताबीर है। उसी में लफ्ज़ सफ़ भी आ गया, जिसकी वजह से इस सूरह का नाम सूरह सफ़ करार पाया। आयत नंबर 4 पर ये सफ़ा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक सफ़ आयत नंबर 5 से आयत नंबर 13, 5, 2, 1, 3, 13। गुज़िश्ता आयतों में परवरदिगार आलम ने उन लोगों की मज़म्मत की जो सिर्फ गुफ्तार के गाज़ी हैं, बातें करना उन्हें आता है मगर अमली तौर पर किसी किस्म की कोशिश एफर्ट के लिए वो तैयार नहीं होते, वक्त पड़ने पर मैदान जंग से फ़रार इख्तियार करते हैं। परवरदिगार आलम ने इस बात की भी वजाहत फरमाई कि खुदा यकीनन उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में क़िताल करते हैं और एक सफ़ बनकर, लोहे की दीवार बनकर, फौलादी दीवार बनकर, सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर वो लड़ाई करते हैं। जब मौका होता है उसका तो फिर मैदान में डट जाते हैं। अब परवरदिगार आलम जनाब मूसा और फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाता है। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और याद करो उस वक्त को जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, उनकी कौम यानी बनी इसराइल, या कौम ऐ मेरी कौम, लिमा तो उज़ूननी, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो, वक़द तालमूना अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, जबकि तुम इस बात को जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर तुम्हारी तरफ आया हूँ। यानी जब तुम्हारे पास ये इल्म भी आ चुका है, या तो तुम ईमान का दावा ना करो, ये वही बात अगर आप पीछे देखें कि तुम वो बात क्यों कहते हो कि जो करते नहीं हो, तो या तो तुम ईमान का दावा ना करो, और अगर तुम ईमान का दावा करते हो तो इसका मतलब यह है कि मुझे अल्लाह की तरफ का रसूल समझते हो, और जब अल्लाह की तरफ का मुझे रसूल समझते हो तो फिर इन अजियतों की क्या जस्टिफिकेशन तुम्हारे पास मौजूद है। हम जानते हैं कि अजियतों का एक सिलसिला है जो बनी इसराइल ने अम्बिया को पहुँचाई, उनमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सर फहरिस्त हैं, कि कभी वो सुनते हैं कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्नहा हुना क़ाइदून, कह मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर क़िताल करो, हम यहाँ बैठे हुए हैं। कभी वो कहते हैं कि अरे अल्लाह जहरा, कि हमें खुदा को इन आँखों से दिखाओ। इसी तरह से कभी वो कहते हैं कि लन नसबिर आला तामिन वाहिद, कि हम एक तरह के खाने पर यानी मनोसलवा के ऊपर सब्र नहीं करेंगे बल्कि हमें ये सब्जियाँ चाहिए, और फिर एक फहरिस्त बयान कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि बनी इसराइल ने एक तरफ दावा ईमान भी किया और दूसरी तरफ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अजियतें भी पहुंचाई। परवरदिगार आलम इस आईने के अंदर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका चेहरा दिखाना चाहता है परवरदिगार, कि तुम इन जैसे मत बनो, इसलिए कि ये कोई काबिल तकलीद काबिल तअस्सी अमल नहीं है जो बनी इसराइल वालों ने इख्तियार किया था। अब उसका नतीजा क्या निकला, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, कि जब उन्होंने अपने आप को टेढ़ा कर लिया तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया या टेढ़ा होने दिया। ये तौफीकात सल भरने का एक अंदाज है, ताबीर है। हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ आयतों के अंदर जहाँ परवरदिगार फरमाता है कि ख़त्म अल्लाह अला कुलूबहिम, कि अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी। तो ये मोहर लगाना बिला वजह नहीं होता। जब एक इंसान अपने इरादे को हक से मोड़ लेता है और अपने दिल को टेढ़ा कर लेता है तो फिर उसका नतीजा निकलता है कि परवरदिगार आलम कोई ज़बरदस्ती उसे हिदायत नहीं देगा। सूरह अनकबूत के अंदर परवरदिगार आलम ने वाज़ह तौर पर यह इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदूफीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं उसे हम हतमन अपने रास्तों की तरफ हिदायत देते हैं, उसे फिर हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन अगर एक इंसान, जबकि खुदा की तरफ से उसे फ्री विल दी गई है, उसे इरादे का इख्तियार दिया गया है, तो अगर वो अपने उस इरादे को एग्जीक्यूट ही ना करना चाहे उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या जेस्चर ही ना हो इस तरह का, तो फिर परवरदिगार आलम अगर ज़बरदस्ती उसे हिदायत के रास्ते पर डाल दे तो सीधी सी बात है कि ये उसकी इंसानियत के जौहर का खात्मा होगा। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया के अंदर इम्तिहान ये रखा है कि इंसान अपने इख्तियार से उस सही राह का इंतखाब करे। लिहाजा परवरदिगार आलम ने आगे फरमाया कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि अल्लाह फासिकीन को यानी बदआमाल लोगों को हिदायत नहीं देता। अभी आगे इसी अंदाज की एक और आयत भी आएगी। अब आगे परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तस्किरा किया। वह इसके काला ईसा बनु मरियमा, और वो वक्त याद करो जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। यानी उन्होंने रिसालत ही का जिक्र किया, कहीं पर भी खुदा होने का जिक्र नहीं किया। ये हम देखते हैं कुरान मजीद में इस बारे में कभी वजाहत के साथ कभी इशारों में बहुत ज़्यादा इसरार किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझो कि उन्होंने कभी भी उलूहियत का या खुदा होने का या खुदा के बेटे होने का दावा नहीं किया। कभी वो कहते हैं इन्नी अब्दुल्ला आतानिल किताब व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है, उसने मुझे नबी बनाया है। वहाँ पर भी आगोश मरियम सलामुल्लाह अलैहा से जो उनका खिताब था वो यही था। यहाँ पर भी आप देख लें कि वो ये फरमाते हैं कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ तुम्हारी तरफ, मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और मैं तस्दीक करने वाला हूँ उसकी जो मेरे पहले थी, यानी वो किताब जो मेरे पहले थी, और वो कौन सी थी, मिनत तौरात, तौरात जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई। यानी ऐसा नहीं है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को डिसोन कर रहा हूँ, तौरात को डिसोन कर रहा हूँ, बल्कि एक कंटिन्यूएशन है, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। वह मुबशरन बे रसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद है। यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने। अगरचे यहाँ सूरह सब की इस आयत के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि क्या ये बशारत इंजील के अंदर या तौरात के अंदर भी मौजूद है या मौजूद नहीं है, यहाँ पर तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी गई है कि उन्होंने बशारत दी। मगर हम जानते हैं कि सूरह आराफ के अंदर मखतूबन का लफ्ज़ मौजूद है कि इन दहूँ फित तौरात वल इंजील, कि वो उसे पाते हैं अपने पास लिखा हुआ तौरात में भी और इंजील में भी। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि कुरान मजीद के नाजिल होने को अब 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अच्छा, वो जो नुस्खा उस मौके पर मौजूद था तौरात और इंजील का, उस वक्त जो उसकी पोजीशन थी उससे भी अब तक काफ़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। जिस मौके पर कुरान नाजिल हो रहा था उस मौके पर भी तौरात और इंजील मुहर्रफ थे, यानी तहरीफ शुदा थे, उसके अंदर तब्दीलियां हो चुकी थी। मगर ये 1400 साल के अंदर तो मजीद तब्दीलियां हो चुकी हैं, तर्जुमों के अंदर तब्दीलियां हो चुकी हैं, असल टेक्स्ट के अंदर तब्दीली हो चुकी है, असल टेक्स्ट तो इनफैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा अब ये सारे मामला जो हैं वो डाउटफुल तो मजीद होते चले गए, लेकिन क्या इस मुहर्रफ होने के बाद भी, तहरीफ के बावजूद, टेम्परिंग के बावजूद जो मौजूदा नुस्खे तौरात और इंजील के हैं, क्या उसमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है सराहत के साथ, इशारों में, बशारतों में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में? तो जवाब इसका है कि जी हाँ, अभी भी उसका जिक्र इस तहरीफ के बावजूद तौरात और इंजील के अंदर मौजूद है। और इस हवाले से उलमाए इस्लाम ने बड़ी मेहनत भी की है और किताबें भी लिखी हैं और बड़े मुनाजरे भी इस हवाले से हुए हैं। अल्लामा रहमतुल्लाह की रानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब में भी इस हवाले से बड़ी तफसील मौजूद है। इसी तरह से अल्लामा बलागी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो खुद हेब्रू लैंग्वेज को काफ़ी मास्टर करने के बाद बड़ी कमांड हासिल की और बहुत कुछ अपने इफादात जो हैं वो तहरीरी शक्ल में अरबी ज़बान में अलबत्ता फराहम किए। इसी तरीके से खुद उर्दू ज़बान के अंदर तफ़ीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी ने इस हवाले से इसी आयत के ज़िल में अच्छी बहस की है। फिर अंग्रेज़ी दान तबके के लिए शेख अहमद दीदात के जो मुनाजरे अवेलेबल हैं उनको भी रेफ़र किया जा सकता है, बल्कि तहरीरी सूरत में भी उन्होंने अच्छा खासा मवाद इस हवाले से फराहम किया है। खुद तफसीर नमूना के अंदर भी इसी आयत के ज़िल में फ़ारकलीता के उनवान के मातहत अच्छी बहस की गई है, तफसीर नमूना की जल्द अव्वल के अंदर भी और फिर इस सूरह सफ की मस्कूरा आयत के जेल में भी उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की है और निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात में और इंजील में आया है। फिर एक और बहस यहाँ पर आती है और वो है लफ्ज़ अहमद के बारे में, کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کے علاوہ احمد بھی تھا؟ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ جی ہاں بالکل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک معروف نام محمد ہے، اسی طرح سے احمد نام بھی معروف ہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے دیوان میں جو اشعار ہیں ان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کا ذکر لفظ احمد اور احمد کے نام سے کرتے ہیں اور ایک سے زائد موقع پر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعض اشعار کے اندر بھی پیغمبر اکرم کا ذکر احمد کے عنوان سے آیا ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے ایک شاعر جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شاعری کرتے تھے اور پیغمبر اکرم کے نعت گو تھے، ان کے بھی اشعار کے اندر پیغمبر اکرم کا نام احمد آیا ہے۔ اسی طرح سے واقعہ معراج سے متعلق جو بہت سی احادیث آئی ہیں، ان میں پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتا ہے احمد ہی کے عنوان سے، لہذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کا نام صرف محمد نہیں تھا بلکہ احمد بھی تھا، اور دونوں کے اندر پیغمبر اکرم کا قابل تعریف ہونا یا پیغمبر اکرم کا تعریف کرنا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی، فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ آئے ان کے پاس بینات لے کر یعنی معجزات لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب وہی قرآن مجید جو اہم ترین معجزہ یا اسی طرح سے بعض دوسرے معجزات کے جس کے اندر شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ، تو ان سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد دو ہی ریئیکشنز ہو سکتے تھے کہ یا وہ ایمان لے آتے اور یا پھر وہ کوئی بہانہ کرتے۔ تو ان کے بہانے یہی تھے، جو ایمان لے آئے وہ تو سر آنکھوں پر، مگر جو بہانے کر رہے تھے اس کے اندر ایک نمایاں بہانہ یہی تھا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جبکہ وہ اس کا جواب نہیں لا سکے، ورنہ جادو تو بہرحال انسانی کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ان کو اس کا جواب لانا چاہیے تھا مگر وہ جواب نہیں لا سکے۔ اب پروردگار عالم کا کامنٹ ہے، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ الکذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹا افترا کرے، یعنی جھوٹی نسبت دے، غلط تہمت لگائے خدا کے اوپر، یعنی پروردگار عالم کے اوپر یہ جھوٹی تہمت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، ان کو ساحر کہنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ پر ایک جھوٹی بات کی تہمت لگا دی جائے، یعنی پیغمبر کا انکار خدا کا انکار ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید کے اندر 15 مرتبہ آئی ہے، جس میں سے یہ آخری مرتبہ ہے کہ من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور یہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، یہ کہہ کر پروردگار عالم نے مختلف مورد موارد بیان کیے ہیں جن سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، وہ ہوا یدعا الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو اور وہ الٹا جھوٹی نسبتیں اور تہمتیں لگائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کبھی ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، یہاں پر اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی فاسق اپنے فسق کو دور کرے تب پروردگار اس کی ہدایت کرے گا، ظالم اپنے ظلم کو دور کرے تب پروردگار عالم اس کی ہدایت کرے گا۔ اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، یہ ظالم و فاسق یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی ہدایت قبول نہیں کرتے تو خاموش بھی نہیں بیٹھتے، پھر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے، مگر کیا ان کے اس عمل سے خدائی نور مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ خدائی نور تو خدائی نور ہے، اگر سورج کی طرف دیکھ کر کوئی پھونکے مارنا شروع کر دے تو کیا اس سے سورج کی روشنی مند پڑ جاتی ہے؟ یا چمگادڑ کی طرح سے اگر کوئی منہ پھیر لے اور سمجھے کہ سورج نکلا ہی نہیں ہے تو کیا سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی، واللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کو کمال تک لے جانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اس کا مظاہرہ کیسے ہوگا، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجنے والا، دین حق کے ساتھ بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رسول اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو دیگر ادیان کے اوپر غلبہ عطا کرے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یعنی کتنا ہی انہیں برا کیوں نہ لگے۔ اب یہ کب ہوگا؟ ظاہر منطقی اعتبار سے تو یہ ہمیشہ ہے، مگر ظاہری اعتبار سے کہ جہاں اسلام تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب آ جائے، وہ ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد، کہ جس کا ہمیں یقین بھی ہے اور جس دن کا ہمیں انتظار بھی ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے، جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو مخاطب کر کے حقیقی ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی ہے کہ بھئی تقاضا ایمان کو بھی پورا کرو. یہ پھر ایک مرتبہ وہی والی بات ہے کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناگوار ہے, بہت بری ہے کہ تم وہ کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کہہ کر پھر ایمان کی تجدید کی دعوت دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس تجارت کے بارے میں, اس کاروبار, اس بزنس کے بارے میں, تنجیکم من عذاب علیم, جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گا. یعنی تم یہ تجارت کرو, تمہاری طرف سے یہ انویسٹمنٹ ہو, تمہاری طرف سے یہ ایفرٹس ہو, نتیجے میں تمہیں ایک چیز یہ مل جائے گی کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا, جہنم کی آگ سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. اچھا وہ ہے کیا, کرنا کیا ہوگا ہمیں تجارت کے اندر؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, مطلب ہی وہ ہے کہ جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, تقاضا ایمان کو بھی پورا کرو. اور دوسری چیز کیا چیز ہے؟ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی. یہ ہے وہ تجارت جو تم سے چاہیے, کہ اللہ پر ایمان ہو, رسول پر ایمان ہو, یہ تمہارے اندر, تمہارے دل کے اندر ہو, اور پھر اس کا عملی مظاہرہ ہو. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, مال کو بھی انویسٹ کرو اور اپنی جان کو بھی انویسٹ کرو. جب میدان جنگ کے اندر موقع آ جائے تو قتال کے لیے بھی ڈٹ جاؤ, اور اگر میدان جنگ کا موقع نہ ہو تو بہرحال دوسری چیزیں ہیں کہ جہاں پر اپنے وقت کو لگانا, اپنی جان کو لگانا دین کی راہ میں, یہ سب کا سب جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق ہے. بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تجارت کے لیے تیار نہیں ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم, تمہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ ایک تو پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکی کہ دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی, لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا. اگلی چیز, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کی خدا مغفرت کر دے گا. یعنی اس تجارت کے دوران جو تم سے لغزشیں ہو جائیں گی, غلطیاں ہو جائیں گی, خدا انہیں معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, تمہیں اللہ داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, ان جنتوں میں. ومساکن طیبہ, تمہیں پاک و پاکیزہ مکانات دیے جائیں گے. فی جنات عدن, ہمیشہ والی زندگی جہاں جس جنت میں ہوگی وہاں پر تمہیں پاک و پاکیزہ مکانات دیے جائیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. و اخرى تحبونها, اب یہ کہے کوئی کہ صاحب یہ تو سارا دنیا کے بعد کا ہی معاملہ ہے, کہا کہ نہیں, ایک اور بھی نعمت ملے گی جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. نصر من اللہ, اللہ کی طرف کی نصرت, و فتح قریب, اور ایک فتح جو بہت قریب ہے. یعنی قریب, اب اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے اسے فتح مکہ مراد لیا ہے. وبشر المؤمنین, اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. یعنی خلاصہ تو وہی ایمان کا ہے کہ اگر ایمان ہوگا, اور واقعی اگر ایمان ہوگا, تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی. آیت نمبر 13 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 14, جس پر سورہ صف کا اختتام ہوگا, اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ جمعہ ابتدائی 6 آیتیں, فرسٹ 6 ورسز. تو پہلے ذرا سورہ صف کی یہ آخری آیت, اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. گزشتہ آیتوں میں ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے ایک ایسی تجارت کی طرف متوجہ کیا جو انہیں دردناک عذاب سے نجات دلا سکتی ہے, اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اپنے مال کے ذریعے سے بھی, اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارا ہدف ہونا چاہیے. اب اس کے عوض میں ایک چیز تو وہی تھی جو بتا دی گئی, کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات ملے گی, مگر اور کیا تحفے ہیں پروردگار کی طرف سے؟ کہ تمہاری مغفرت ہوگی, تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی, تمہیں جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا, وہاں پر تمہیں مکانات دیے جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے عظیم کامیابی. ہاں ایک اور چیز, وہ اخرى تحبونها, کہ ایک نعمت اور ہے کہ جس کو تم پسند بھی کرتے ہو. اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری نتائج کی طرف زیادہ جلد متوجہ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل اس کا ہدف تو وہی ہونا چاہیے کہ جنت اور پروردگار عالم کی رضا. مگر ایک اور چیز کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر ایک فتح کی بھی بشارت دی جاتی ہے. تحبونہ نصر من اللہ و فتح قریب, کہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہیں ایک فتح ملے گی, اور قریب ہی وہ فتح ہے, یعنی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. جس سے میں نے گزارش کی تھی کہ اکثر نے فتح مکہ کو مراد لیا ہے. وبشر المؤمنین, اور اے حبیب خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو. اب جو آخری آیت ہے اس میں معیار کو گویا اور ایلیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنو. اب ظاہر ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم جو کہ غنی بذات ہے وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے, مگر یہاں وہ انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو. یہ کیا ہے کہ وہی چیز ہے جس کو شاعر نے کہا کہ وہ نام پر مدد کے اعزاز دے رہے ہیں, ہم بے پروں کو اذن پرواز دے رہے ہیں. یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک احسان ہے, ایک اپورچونیٹی, کہ یہ دنیا دار امتحان ہے. اگر صرف طاقت اور قوت ہی سے پروردگار عالم کو اپنے دین کو غلبہ دلانا ہوتا تو پھر اس دار امتحان کو سجانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. لہذا اس دنیا کے اندر جو رجال دین بننا چاہ رہے ہیں, جو مردان کار بننا چاہ رہے ہیں, مرد میدان بننا چاہ رہے ہیں, ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے مددگار بنو, یعنی میرے رسول تمہارے درمیان ہیں. ان رسولوں کی مدد کرنا, رسول کی مدد کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کونو انصار اللہ, اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو. کما قالا, کہ جیسے کہا تھا عیسی ابن مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے, للحواریین, اپنے حواریوں کو یعنی اپنے ساتھیوں کو. یہ بات سورہ آل عمران کے ذیل میں بھی گزر چکی ہے. حواری جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خاص الخاص افراد کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. انہیں حواری کہنے کی وجہ اس لیے کہ اس کا مادہ ہا واؤ اور رے ہے, جس کا مطلب وائٹنس ہے, سفیدی. اور چونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کر لیا تھا, اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا. اور ان کی اس تزکیہ نفس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بعض تو پھر اس حد تک چلے گئے کہ اس کے لغوی معنی کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتائج بھی نکالے کہ یہ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے کلیننگ کا کام کرتے تھے, یعنی لانڈری کا کام کرتے تھے, یا کپڑوں کو دھونے کا, واش کرنے کا کام کرتے تھے. بہرحال اس کام کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ مطلب زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو اجلا بنا لیا تھا, تزکیہ نفس کی کسی منزل پر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ من انصاری اللہ, کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار, یعنی راہ خدا میں کون میری مدد کرنے والا ہے. قال الحواریون, تو حواریوں نے کہا کہ نحنو انصار اللہ, کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار, یعنی یہ پورا کانفیڈنس اس کے اندر دکھتا ہے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے, وکفرت, اور دوسرے گروہ نے کفر اختیار کیا. ہم جانتے ہیں کہ بہت سے گروہ ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا, کچھ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا, معاذ اللہ کچھ نے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر ہی اعتراض کر دیا, اور جناب مریم سلام اللہ علیہا پر معاذ اللہ تہمت لگائی. اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, یہ حق پر تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مختلف گروہ بن گئے. تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو ایمان لایا, اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے انکار کر دیا. پروردگار فرماتا ہے کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو ہم نے مدد کی ان کی کہ جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو وہ غالب آ گئے. مگر یہ غالب آنا بہت تھوڑی مدت کے اندر نہیں ہوا تھا, اٹ ٹک ٹائم, بہت زیادہ وقت لگا, تقریباً 300 سال لگ گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جدوجہد کرنے میں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بلند ہونے کے بعد بھی. اب ظاہر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں واپس اس دنیا میں بھی تشریف لانا ہے, مگر اس وقت تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے, کہ اس میں بہرحال ان کو وقت لگا ہے ان کے پیروکاروں کو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرسیکیوشن ہوا ہے ان کا, اور ان کے ماننے والوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی ہیں جو تاریخ کے اندر, تاریخ مسیحیت کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تقریباً 300 سال لگے ہیں, اور قرآن مجید کے اندر بھی مختلف ایسے واقعات موجود ہیں کہ عیسائیوں کی جو جدوجہد ہے، جو پازیٹیو ہے، اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو منفی باتیں ہیں ان کی مذمت کی جاتی ہے، مگر جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا. کہ جیسے ہم پڑھیں گے اصحاب اخدود کا تذکرہ، کہ جنہیں بادشاہ نے، یہودی بادشاہ نے انتہائی سختی کے ساتھ زد و کوب کرنے کے بعد جلا دیا تھا، اور لوگ ان کا تماشا بھی دیکھ رہے تھے. ان کا تعلق بھی عیسائیت ہی سے تھا. اسی طرح سے اصحاب کہف، جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا تعلق بھی مذہب مسیح علیہ السلام تھا، جو رومن امپائر کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر بھی جن رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ خود رسول نہیں تھے بلکہ حواریین مسیح علیہ السلام تھے، کہ جنہیں انہوں نے بھیجا تھا پہلے دو کو، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرے رسول کو عززنا بالثالثین، کہ ہم نے ان کو مضبوط کیا ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے. بعض علماء، بہت سے علماء بلکہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، براہ راست خدا کے رسول نہیں تھے. پھر 300 ہجری میں جب رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی، تو پھر اس کے بعد ظاہری اعتبار سے بھی ان کے غلبے کا سامان ہو گیا. تو اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوتی ہے، مگر بہرحال اس کے لیے انسان کو ایفرٹس کرنا پڑتی ہے. یہ آیت نمبر 14 پر الحمدللہ سورہ مبارکہ صف مکمل ہوا. اب اس کے بعد 62 و سورہ مبارکہ جمعہ. اور سورہ جمعہ کہنے کی وجہ یہ کہ اس کے اندر نماز جمعہ کا تذکرہ اختتام سے کچھ پہلے آئے گا. تو پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر 11 آیتیں نازل فرمائیں. مختصر سورہ، ایک مرتبہ پھر مدنی سورہ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے. اور اس کا تعلق بھی مسبحات سے ہے، یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ حدید کا آغاز بھی تسبیح پروردگار سے ہوا، سورہ حشر کا بھی آغاز تسبیح پروردگار سے ہوا. اب ایک مرتبہ پھر سورہ جمعہ بھی ہے کہ جس کے اندر تسبیح پروردگار کا ذکر آ رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے. پہلے تسبیح کا ذکر ہے کہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ سب خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. یہ خدا کون ہے؟ اب یہ خدا کا تعارف مزید اوصاف کے ذریعے سے. وہی خدا جو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ القدوس، وہ بے عیب ہے. یعنی بادشاہ کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو بہت سے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں فوراً ظلم بھی آ جاتا ہے، مگر نہیں، پروردگار عالم قدوس ہے، بے عیب ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوتا. العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، یعنی غالب آنے والا، زبردست، شکست ناپذیر اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا. تو جہاں یہ خدا کے اوصاف ہے، انہیں میں پھر خدا کا یہ بھی ایک وصف ہے کہ اس نے یہ کام کیا، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ خدا نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، اور یہ چوتھا موقع ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان کاموں کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کا تعارف کروایا ہے. مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر کا تعارف نہیں ہے، خدا کا تعارف ہے. یعنی خدا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، خدا وہ ہے کہ جو ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور خدا وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے. یعنی یہ رسول وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں عظمت پروردگار کا احساس ہونا چاہیے کہ جب رسول ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. اب جو کام پروردگار عالم نے گنوائے ہیں یہاں پر، وہ یہی چار ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے. یہ آیتوں کی تلاوت ایک طرح سے سلیبس کا اناؤنسمنٹ ہے کہ کریکلم یہ ہوگا. یہ قرآن مجید جو ہے، یہ بنیادی ٹیکسٹ ہے کہ جس کے اوپر پھر ساری تعلیمات کو بلڈ کیا جائے گا. اور دوسری جو پیغمبر اکرم کی صفت یا کام جو پیغمبر کے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، وہ یزکیہم، کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے. ظاہر نفسوں کو پاک کرنا کتاب کی تعلیم سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اب یہ جو نفس کو پاک کرنا ہے، اس کی جو مثال عام طور پر دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ گلاس کو گندا رکھیں، دیکھیں، اور اس کے اندر صاف اور شفاف پانی بھی ڈال دیں گے، تو وہ گندا گلاس اس پانی کو گندا کر دے گا. یعنی وہ صاف پانی اپنا کام نہیں دکھا پائے گا، وہ اس گندے ظرف کے اندر جا کر خود بھی ملوث ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا. تو اب پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا پانی ڈالا جائے، جس کے ذریعے سے گلاس کی صفائی کی جائے، اس گلاس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کے اندر صاف و شفاف پانی سما سکے. یہی کام انسان کے بارے میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کو پاک کریں گے اور اس قابل بنائیں گے کہ وہ آیات قرآنی کو سمجھ سکے، اور پھر اس ظرف کے اندر قرآن مجید کے آیتوں کے اجلے پانی کو اندر ڈال کر انہیں صاحب علم بنائیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم نے ترتیب بتائی کہ ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی بات کہی گئی کہ چونکہ کتاب کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، لہٰذا اس سے مراد سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمت سے مراد عقل اور عقلی استدلال ہے، کہ وہ بھی پیغمبر اکرم روشنی ڈالیں اور سمجھائیں کہ کس طریقے سے عقلی استدلال استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ جو فلسفہ اور جو گہری باتیں ہیں، یعنی جو کتاب کی تعلیمات ہیں، وہ دے دی گئیں، اور جو اس کی ان ڈیپتھ جو معلومات ہیں اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ سارے مطالب تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور سب کا امکان موجود ہے۔ وہ انکان و من قبل و لفی ضلال مبین، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے؟ تو یہ کہہ دیا گیا پہلے ہی کہ امیین میں رسول کو بھیجا، انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ امیین سے کیا مراد ہے؟ تو امیین کا ایک مطلب تو ان پڑھ کر کیا جاتا ہے، مگر یہاں پر امیین کا مطلب بالکل مناسب رہے گا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ام القرا کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی ام القرا مکہ کا جو نام ہے، کہ جو مرکزی بستی ہے، مرکزی شہر ہے، مکہ مکرمہ کا یہ نام بہت معروف ہے۔ تو اور بلکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ لتنذر ام القرا، کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو ام القرا والے ہیں اور جو اس کے آس پاس والے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہم نے بھیجا، کافتن للناس، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا رحمت للعالمین۔ مگر یہاں پر جو پروردگار عالم نے جو آغاز کی بات ہے کہ یہ کام آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، تو امیین میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو مکے والے ام القرا والے ہیں ان کو، ان کے درمیان ہم نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی وہ بھی امی ہے۔ اب دوسرا جو اس کا مطلب ایک کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان پڑھ، تو یہ بے شک مکے والوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں تو بہت کم افراد تھے کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو شرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا معلم خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ پروردگار عالم نے ذمہ اپنے اوپر ہی رکھا کہ وہ اپنے حبیب کی تعلیم کا انتظام کرے اور پہلے سے پڑھا کر بھیجے۔ النمل جو پروردگار علم کا معلم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب پڑھا دیا کہ جو آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ اب یہ ماضی میں کب ہوا، وہ عالم نور میں ہوا، کب ہوا، یہ پروردگار جانے، اس کا حبیب جانے۔ لیکن یہاں پر بہرحال یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ لوگوں کی نظر میں اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے تھے، اور پھر پروردگار عالم نے اتنی اہم تعلیمات، قرآن مجید جیسی کتاب لوگوں کے درمیان پیش کر دی، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل بن گئی کہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے یہ سارا کلام نازل کردہ ہے۔ مگر بہرحال وہ تفسیر اگر کی جائے تو یہاں والی بحث تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے کہ امیین کا مطلب جب ام القرا کی طرف نسبت ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ آخرین منہم، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، یعنی ہمارے رسول کی جو یہ رسالت ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، لما یلحقو بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، وہو العزیز الحکیم، اور خدا عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کون سا فضل؟ بات ہو رہی تھی رسول کی رسالت کی، تو یہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اللہ عالم و حیث یجعل رسالتا، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنا رسالت کا عہدہ کس کے سپرد کرے۔ اب بہت سے اعتراضات جو یہودیوں کے ہیں ان کا بھی یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر رسول کو آنا تھا تو وہ بنی اسرائیل میں سے آتا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ پروردگار عالم نے اگر بنی اسرائیل میں بھیجا ہوتا تو ہم قبول کر لیتے، یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء اور رسول آئے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا ایک رخ تو ہم نے ابھی سورہ صف کے اندر پڑھ بھی لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اذیتوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ اعتراض تھا۔ تو پروردگار عالم نے گویا اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے گا عطا کرے گا، نہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو بنانے سے پہلے ان سے مشورہ کیا گیا تھا اور نہ یہاں بنانے سے پہلے تم سے مشورہ کیا جائے گا، خدا کے دیے ہوئے عہدے خدائی مرضی پر موقوف ہوتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسوارا، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کی ذمہ داری کا بار ڈال دیا گیا پھر وہ اسے اٹھا نہیں سکے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، يحمل اسوارا، कि जिसने किताबें उठाई हुई हों उसको पता ही ना हो कि उसके ऊपर क्या लदा हुआ है। जाहिर है कि अगर आप गधे के ऊपर किताब लाद देंगे तो उससे कोई वो आलिम फाजिल तो नहीं बन जाएगा। परवरदिगार आलम ने ऐसे उलमाए सू को यहाँ पर गधे से तशबीह दी है कि इनकी मिसाल गधे की मिसाल है। यानी उलमाए यहूद की बात हो रही है कि जिन्होंने उसको जस्टिफाई नहीं किया है। यानी आप किताब अगर वो ले लें लेकिन किताब के बाद उसकी तालीमात को नज़रअंदाज कर दें, उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार ना हो, जो रसूल के औसाफ उसके अंदर बयान किए हुए हैं वो देख भी रहे हैं कि पैगंबर अकरम के अंदर मौजूद है मगर फिर भी उसका इनकार करें, जो पहले हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा वगैरह के अंदर कि यारिफून अहू कमा यारिफून अबना अहू, कि ये इस रसूल को वैसे पहचानते हैं कि जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं मगर फिर भी उसके बाद भी इनकार करते हैं। तो ये जो उनका अंदाज है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे गधे का अंदाज है कि उसके ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएँ तो उसको पता नहीं होता। परवरदिगार फरमाता है बेसा मसलुल कौम लजीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, कितनी बुरी मिसाल है ये उन लोगों की कि जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को आयतों को झुठला दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिम लोगों की हिदायत नहीं करता। यानी इन्हें अपने जुल्म से दस्तबरदार होना पड़ेगा अगर वो अल्लाह की हिदायत चाहते हैं। कुल ए हबीब कह दीजिए, या अय्युहल लजीना हादू, ए यहूदी मजहब रखने वालों, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया उलिल्लाह मिन दूनि नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारा गुमान ये है, गुमान नाकिस ये है, अन्नकुम औलिया उलिल्लाह कि तुम अल्लाह के चहीते हो कि तमाम लोगों को छोड़कर, मिन दूनि नास अल्लाह ने तुम ही को अपना दोस्त बना लिया है, चहीता बना लिया है, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। यह आयत नंबर 6 पर बात रुक गई मगर इसी के ऊपर तबसरा आगे आ रहा है कि वो हरगिज हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, उनके करतूत ऐसे नहीं है कि वो मौत की तमन्ना कर सकें, और अल्लाह जालिमों के बारे में खूब जानता है। यानी ये बट नेचुरल कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, दोस्ती रखता है, ये कुरान मजीद के अंदर पढ़ चुके हैं कि यहूद का दावा कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहीते हैं, अहिब्बा उहू हम उसके महबूब हैं, अब नहनु अबना उल्ला व अहिब्बा उहू, तो फिर उसके बाद जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिसका दोस्त होता है उससे तो मिलना चाहता है, तो फिर ये मौत से फरार इसका क्या मतलब है? तुम मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? अगर तुम वली खुदा हो तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए। यहीं पर हमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला याद आता है कि जो मौलाए कायनात फरमाया करते थे कि अबू तालिब के बेटे को इस बात की परवाह नहीं है कि मौत उस पर आ गिरे या वो मौत पर जा गिरे। एक शीरखार बच्चा अपने माँ की फितरी ज़खीरे ग़िज़ा से इतना मानूस नहीं होता कि जितना अबू तालिब का बेटा मौत से मानूस है, और जब उनके सर पर ज़र्बत लगती है तो वो वली खुदा वो ये फरमाते हैं कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, के रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। यह आयत नंबर 6 पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ा मुकम्मल हो गया। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।